اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین، اما بعد، فقد قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین وقوله الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، صلوات علی محمد علی محمد پر، غالب محترم آپ سے درخواست بانیان مجلس کے مرحومین خلیفہ خاندان کے تمام مرحومین، اپنے مرحومین اور تمام شہداء ملت کو شامل کر کے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بس دیجیے گا، بسم اللہ، صلوات علیہ فرما دیجیے گا، اس سے بہتر انداز میں بلند نواز سے ایک صلوات علیہ فرما دیجیے گا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بس بے شک جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس پر جمے رہے، ثم استقاموا، استقامت دکھائی، ثابت قدم رہے، تتنزل علیہم الملائکہ، تو بس ایسے لوگوں پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں، کچھ خبریں لے کر نازل ہوتے ہیں، اللہ تخاف ہوں اللہ تعالیٰ، یہ پیغام لے کر آتے ہیں ملائکہ کہ تمہارے لیے کوئی خوف نہیں ہے، نہ تم ڈرو اور نہ ہی تم محزون ہو جاؤ، وہ اب شروع بالجنت الذی کنتم توعدون، بلکہ وہ بشارت لے کر آتے ہیں کہ اب مسرور ہو جاؤ، بشارت ہے تمہارے لیے اس جنت کی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا، یہ سورہ فصلت اور اس کی تیسویں آیت، 41 سورہ تیسویں آیت، اچھا یہی بات سورہ احقاف میں بھی ہے، اس میں ذرا سے بعد والے لفظ بدل گئے، پہلا حصہ وہی ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، پر بے شک جن لوگوں نے، یعنی دو مقام پہ آئے آیت کا پہلا حصہ آیا ہے، بے شک جن لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر ثابت قدم رہے، جمے رہے اپنے قول پر، ہٹے نہیں کسی بھی مصیبت کے مقابلے میں، ہٹے نہیں اپنے اس قول سے، نہیں ہٹے، اللہ ہی کو اپنا رب مانا، عملی طور پر بات ہوئی، عملی میدان، فلا قوم علیہ ولا هم يحزنون، بس ان کے لیے نہ کوئی خوف ہے نہ ہی کوئی حزن و ملال ہے، اس لیے میں نے دوسری آیت بھی پڑھ دی کہ وہ لوگ دوسری آیت پڑھتے ہو کہتے ہیں کہ مولانا نے کچھ اور بھی پڑھا تھا، اس لیے میں نے کہا دونوں پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں رہے کہ دو مقامات پر یہ بات آئی، بس بات ہماری ہو رہی ہے جو ہم نے کل شروع کی تھی، تعارف مضبوط کا کرایا تھا اصحاب علی، دو تین منٹ میں خلاصہ کر دیں کل کی مجلس کا نا سارا، ہم نے اس میں بتایا تھا کہ تین طبقے ہیں اصحاب علی، ایک وہ روز اول سے لے کے آخری سانس تک مولا کے ساتھ رہے، ہر ظلم و ستم برداشت کیا، یہاں تک کہ جان سے گزر گئے، یہاں تک کہ جان سے گزر گئے، یا شہید ہو گئے یا انتقال ہوا، لیکن آخری سانس تک وہ مولا کے وفادار تھے، پہلے دن سے لے کے آخری دن تک، دوسرا وہ ہے جو مولا کے وفادار تھے، مولا کے ساتھ تھے، بعد میں پیچھے ہٹ گئے، لیکن پیچھے ہٹنے کے بعد مولا کے خلاف قیام نہیں کیا، لڑے نہیں، لیکن پیچھے ہٹ گئے، تیسرا طبقہ وہ ہے کہ جس نے ساتھ چھوڑا اور ساتھ چھوڑنے کے بعد مولا کے مقابلے پر آ گئے، لڑے مولا سے، لڑے جنگوں میں، لڑے اور بعد میں کربلا تک وہ سلسلہ چلتا رہا، یہ پہلے ساتھ تھے بعد میں، جیسے میں نے دو نام لے دیے تھے وہ کافی ہیں، عبد الرحمان ابن ملجم مرادی لعنت اللہ علیہ اور شمر بن دل جوشن، پھر میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ ارکان اربع چار وہ ہیں کہ جن کو پلر کہا گیا، ستون کہا گیا، ارکان اربع جن میں جناب ہمارے یاسر، سلمان فارسی، جناب گزر غفاری، اور چوتھے نام میں ذرا سا حذیفہ یمانی کا بھی نام آتا ہے اس میں، اور ایک اور شخصیت کا نام بھی آ جاتا ہے، بارہ، یہ چار، یہ ارکان اربع کہلاتے ہیں، اور اس کے بعد بتایا تھا آپ کو شرطۃ الخمیس ابھی بار بار ذکر آئے گا. شرطۃ الخمیس اور لشکر کے جو پانچ حصے ان کے جو ایک ایک سربراہ ہوتا تھا نا ان کا بھی بتائیں گے آپ کو کہ کون سا, کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ یہ مولا کے شرطۃ الخمیس میں تھے تو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ شرطۃ الخمیس کیا چیز ہے بھائی. یہ شرطۃ الخمیس اس زمانے میں پانچ حصوں میں لشکر ہوتا تھا, مقدمۃ الجیش یعنی فرنٹ لائن جو سب سے آگے چلتا تھا, میمنہ یعنی رائٹ ونگ سیدھا ہاتھ, میسرا لیفٹ ونگ اس طرف کا فوج, اور ایک ہوتا تھا قلب لشکر. علمدار جو ہوتا تھا ہمیشہ کہاں ہوتا تھا؟ قلب لشکر. علمدار قلب لشکر میں کھڑا ہوتا تھا علم, تاکہ ساری فوج کی نظریں اس علم پہ ہوتی تھی. علم کھڑا ہے ٹھہرا ہوا ہے بچے, یہ قلب لشکر. اور پانچواں حصہ ہوتا تھا ریزرو فورس, جسے کہا جاتا تھا ذخیرہ, اب بھی کہا جاتا ہے اصطلاح بھی کہتے ہیں, کیا کہا جائے گا اس کو؟ ذخیرہ کہا جائے گا. ذخیرہ یعنی ریزرو فورس جو رکھی رہتی تھی پیچھے. یہ پانچ, تو ان میں الگ الگ مولا کے سردار تھے اور بدلتے بھی رہتے تھے, کبھی ایک کبھی دوسرا کبھی تیسرا, کبھی ابو ایوب انصاری, کبھی جابر, کبھی جناب عمار یاسر, کبھی اور بہت سارے نام ابھی آتے چلے جائیں گے, کبھی جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی گئے, سارے کے سارے رہے. اچھا آج جو ہم ذکر کریں گے تین چار شخصیات کے آپ کے سامنے, کیونکہ ان کا ہم الگ الگ تفصیل سے ذکر کر چکے, وہ یوٹیوب وغیرہ پر بھی ہے تو مطلب کی تکرار ہو جاتی ہے, لہٰذا مختصر مختصر ذکر کریں گے کہ ان کا ہم تفصیل سے پہلے ہی ذکر کر چکے ہیں, لیکن تکرار کہتے ہیں یاد دہانی ضروری ہے کہ یاد دہانی ہو جائے گی آپ کے ذہن میں متعلق تازہ ہو جائیں گے, پھر سے تازہ ہو جائیں گے. مثلا جیسے حضرت ابو ایوب انصاری, ہم تو ان کو بھائی سلام اللہ علیہ کہتے ہیں, آپ کی مرضی آپ جو بھی کہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہی جو بھی کہی آپ کر. جناب جابر ابن عبداللہ انصاری ہے نا, جیسے جناب عمار یاسر, جیسے سلمان فارسی, جیسے جناب ابوذر غفاری, جیسے جناب بغداد ابن اسد کندی, یہ سارے وہ نام ہیں کہ جو بھی آتے چلے ہیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ تمام نام ان کا ہم نے الگ الگ تفصیلی ذکر الگ سے کیا ہے, سب کا الگ الگ. کیوں؟ ان میں قدر مشترک کیا ہے؟ یہ اصحاب رسول بھی ہیں, اصحاب علی بھی ہیں. اصحاب رسول بھی ہیں اور اصحاب, اسی لیے ان کا ذکر آپ نہیں سنیں گے, خالی اصحاب میں ہوتے تو ذکر ہو جاتا, خالی اصحاب میں ہوتے تو ذکر ہمیشہ بھی گزارش کرتے ہیں برادران سے کہ بھائی یہ بھی تو صحابی ہیں, ان کا بھی تو ذکر کیا کرو. لیکن تو ایک ذرا بات کر دیے, اللہ یہ مجھے ٹینشن ہو رہی ہے ان گندیوں کو دیکھ کے, بھائی ہٹائی دو تو بیٹھنے والا ہے ہی نہیں ان میں. خام اب آپ آگے آ جائیے, آپ احباب جگہ ہوئی نا, تھوڑا بہت سا آگے تشریف لے آئیے. وہ عجیب سے مجھے جب دیکھتا ہوں وہ ٹینشن ہونے لگتی ہے کہ کیوں رکھی ہوئی ہے گندیاں یہاں. سلوار بھیجیے محمد آل محمد کا. تو میں نے عرض کیا کہ یہ کتنی ناانصافی ہے, وہ صحابہ کرام ان کا ذکر کیجیے آپ, لیکن کیونکہ ان سب کا رشتہ جڑتا ہے کہاں؟ اہل بیت کے ساتھ. جس جس کا بھی رشتہ اہل بیت کے ساتھ جڑ رہا ہے ان کا ذکر نہیں کرتے. بھائی آپ تو دعوے دار ہیں, آپ تو دعوے دار ہیں تو آپ کو کرنا چاہیے تھا سارے صحابہ کا ذکر. لیکن مسئلہ ہے نا, جس کا بھی ذکر کریں گے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں پیچھے جا کے, ان کے نتائج پہ جا کے نا مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. لیا خیر, بہرحال ہم تو کریں گے ذکر. لیکن پہلی شخصیت جس کا آج ذکر کر رہے ہیں آپ کے سامنے, اصحاب علی میں جو علی کی محبت میں جنہوں نے جان لٹا دی اور بڑے بدترین انداز میں انہیں شہید کیا گیا, قتل کیا گیا, بہت شہید. اس لیے آج پہلا نام یہ بولے جناب محمد ابن ابی بکر سلام اللہ علیہ. جناب محمد ابن ابی بکر سلام اللہ علیہ, یہ علی کا وہ جانشار ہے جسے علی اپنا بیٹا کہتا ہے. یہ میرا بیٹا, آپ جانتے ہیں نا کہ بہرے کے خلیفہ ابوبکر کے صاحبزادے ہیں, اور ان کے انتقال کے بعد اسماء بنت اویس ان کی جو والدہ تھی وہ مولا کی زوجیت میں آ گئی. یہ چھوٹے تھے اس وقت, یعنی بچپن سے ہی علی کے سائے میں پروان چڑھے, چار یا پانچ سال کا سن تھا جب مولا نے اب کیا ان کی والدہ سے اسماء بنت اویس. اسماء بنت اویس کا بھی ایک سابقہ ہے اور بتا دیا آپ کو, اس سے بھی پہلے آپ زوجہ تھی کس کی؟ جناب جعفر, جعفر تیار کی, اور انہی سے تھے عبداللہ ابن جعفر. یہ والدہ کس کی تھی؟ عبداللہ ابن جعفر تیار کی. جناب جعفر تیار کی شہادت کے بعد وہاں عبد ہوا, یہ پیدا ہوئے. جناب محمد ابن ابی بکر پیدا ہوئے, ان کا انتقال ہوا, پھر یہ مولا کے عبد میں آ گئی. جب مولا کے عبد میں آ گئی تو ظاہر ہے کہ مولا کے سائے میں پروان چڑھے. جناب محمد ابن ابھی بات کر مولا کے سائے, مولا کے سائے. لہٰذا مولا اس کو اپنا بیٹا کہتے تھے, یہ میرا بیٹا ہے محمد ابن ابی بکر, محمد میرا بیٹا ہے. اور بڑی بڑی ذمہ داریاں ان کو سونپا کرتے, بڑی بڑی ذمہ داریاں, اور یہ پوری کر کے آتے. بلکہ جمل میں تو انہیں بہت ہی بڑی ذمہ داری ادا کی تھی کہ جب وہ ناکہ بیٹھا ہے تو مولا نے ان کو بھیجا تھا کہ جاؤ, ایسا نہ ہو کہ مبادہ کوئی توہین کر بیٹھے, الزام آ جائے کہ بھائی ایسا ہو گیا, ایسا ہو گیا, ایسا ہو گیا. تو یہ پہنچے تھے. اور جب انہیں حوضج کو بٹھایا تھا تو آواز دی تھی اندر سے کون میرے حوضج کے قریب آیا, تو جناب محمد ابن ابی بکر نے بلند آواز سے کہا تھا میں کوئی اور نہیں تمہارا بھائی ہوں, سگا بھائی ہوں, میں تمہارا بھائی ہوں, اور مجھے میرے مولا کا حکم ہے کہ تمہیں عزت احترام اور اکرام کے ساتھ لے جاؤں گا. بس اتنا کافی, میرا خیال اتنا اشارہ کر دینا کافی ہے, بات پہنچ گئی. باقی کوئی تفصیل چاہتا ہے تو تاریخوں میں پڑھ لیں, اس کو مل جائے گی تفصیل. مشکل یہ ہے کہ جو تاریخوں میں لکھا ہے اب وہ بھی نہیں پڑھو بھائی. ارے تو بھائی تم نے لکھ کیوں دیا؟ پہلے تو جا کے اپنے مورخین کی قبریں کھودو, ان کی ہڈیاں جلاؤ اگر مل جائے, ان کی ہڈیاں جلاؤ. انہوں نے لکھا کہ وہ سارا لکھ کے ہماری مصیبت کر رہے ہو, سب کچھ لکھ دیتے ہو, ہمارے گلے آگے پڑ جاتے ہو. بھائی جا کے دیکھو نا کیا کیا لکھا انہوں نے, سب کچھ لکھا ہے انہوں نے, مصیبت ہماری کرتے ہو تم. تاریخ آپ کے وہ بھی نہیں بتا سکتے, بھائی یہ لکھا, یہ لکھا, یہ لکھا آپ نے. خیر ہم نے اتنا تو بتا دیا نا آپ کو کہ کیا ہوا. تو محمد ابن ابی بکر بڑے بڑے مارکوں میں مولا کے ساتھ, اور یہ محمد ابن ابی بکر وہ ہے کہ جو علی کے درد میں ہر وقت جلتا رہتا تھا, ایک شمع کی مانند جلتا رہتا تھا علی کی. جب لوگوں نے ساتھ چھوڑنا شروع کیا تھا, جو کل میں عرض کر چکا کہ الزام ہم پہ دھر دیا جاتا ہے, سب نے بیعت کی تھی, سب نے توڑا, سب نے ساتھ چھوڑا تھا علی کا. آدھے سے زیادہ عالم اسلام نے بیعت کی تھی, سب نے ساتھ چھوڑ دیا تھا علی کا. تو یہ وہ شخص تھا جو تنہائی میں روتا تھا علی کے لیے کہ تم کیسے لوگ, کہ علی جیسا مولا تم کو دیا ہے اللہ, تم اس کی نہیں سنتے, تم اس کی نہیں مانتے. اور یہی ایک واقعہ بڑا تاریخ میں مشہور ہے مالک اشتر کا, کہ کسی ذمہ داری سے باہر سے آ رہے تھے محمد ابن ابی بکر, تو مسجد سے کسی کے رونے کی آواز آئی, نصف شب کے بعد کا وقت ہے. جب مسجد میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ مالک اشتر سجدے میں ہے, ان کا الگ ذکر آئے گا تفصیلی, سجدے میں ہے اور رو رہے گا, یہ پیچھے بیٹھ گئے پاس بیٹھ, سمجھ گئے کہ حالات کی وجہ سے مالک اشتر پریشان ہے, پیچھے بیٹھ گئے کہ جب یہ فارغ ہو جائے تو پھر بات کروں گا. تھوڑی دیر میں مالک کو اندازہ ہوا کہ کوئی پیچھے بیٹھا ہوا, وہ تو اس لیے رات کی تاریکی میں آئے تھے نا کہ اکیلا ہوں, کوئی نہیں مجھے دیکھنے والا ہوگا, میں اپنے دل کی بھڑاس نکالوں گا. تو اب جو دیکھا تو پیچھے محمد ابن ابی بکر بیٹھے, تو فوراً اپنے آنسوؤں سے پہنچے. محمد نے آگے بڑھ کر گلے سے لگایا مالک, کہا کہ مالک پریشان نہ ہو, ٹھیک ہو جائیں گے, حالات سے مت گھبراؤ, حالات سے مت ڈرو, حالات ٹھیک ہو جائیں گے. تو مالک نے پھر زور سے بھینچا ابن ابی بکر, محمد ابن ابی بکر, اور سینے سے بھینچنے کے بعد کہتے کہ میرا خدا گواہ ہے کہ میں نہ اپنے اوپر رو رہا ہوں نہ حالات کو, میں اپنے مولا علی کی مظلومیت کروں. یہ تھے علی کے جانی سار, یہ تھے علی کے چاہنے والے, میں اپنے مولا علی کی مظلومیت کروں. پھر دونوں دیر تک بیٹھے وہاں گریا کرتے رہے, علی کی مظلومیت پہ گریا کر رہے. یہ محمد ابن ابی بکر, ان کو بالی بنا کے بھیجا تھا کہاں کا, مصر کا. مختصر کریں کہ ہم نے کہا کہ ان پر ہم تفصیل سے بیان کر چکے, پڑھ چکے ان کے بارے میں, الگ الگ یوٹیوب پہ موجود ہیں اصحاب کے بارے میں ہماری وجہ سے. تو ہم وہ وقت آپ کا زیادہ نہیں دینا چاہتے, آج چاہتے ہیں زیادہ سے زیادہ شخصیات کے ان 8 دن میں آپ کے سامنے ذکر کر دیا جائے. ایسی شخصیات بھی ہیں جن کے نام آپ نے پہلے نہیں سنے ہوں گے, مگر ان کے کارنامے بہت ہیں. خیر, تو ان کو مصر کا والی بنا کر بھیجا, اور مصر میں یورش شروع ہو گئی. مصر ابن ارتاق جو وہاں کا سالار تھا, مسلسل حملے کرتا تھا سرحدوں پہ, مسلسل شہروں کو تباہ و برباد کرتا تھا. تو مولا نے خط لکھا محمد ابن ابی بکر, محمد ابن ابی بکر یہ نہ سمجھنا کہ مجھے تم پر اعتماد نہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ مالک اشتر ان لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے تمہاری نسبت. تم میرے پاس واپس آ جاؤ, جیسے مالک پہنچتا ہے مالک کے حوالے کرو مجھ کو, تم واپس آ جاؤ, میں تمہیں یہاں دوسری ذمہ داری دوں. ادھر سے مالک اشتر چلے, ادھر وہاں حملہ ہو گیا. اب ایک ساتھ دو سانحے ہوتے ہیں, جناب مالک اشتر کو راستے میں زہر دے کر شہید کیا جاتا ہے, اور وہاں حملہ کر دیا جاتا ہے. جب حملہ کر دیا جاتا ہے وہی حال, کہ لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا مصر کے لوگوں نے. محمد ابن ابی بکر کا عالم یہ ہو گیا کہ چھپنے کی جگہ نہیں, کوئی پناہ دینے والا نہیں. جب ان کو گرفتار کیا گیا تو یہ لحاظ نہیں رکھا گیا کہ یہ خلیفہ اول کے صاحبزادے ہیں, یہ ام المومنین کے بھائی ہیں, اور یہ آپ کی تعریف کے مطابق صحابی بھی ہیں, کیونکہ آپ کے حساب سے 2 سال کا بھی ہو لیکن اس نے حضور کو دیکھا ہے تو وہ صحابی ہیں. تو یہ صحابی بھی ہیں, اور پھر 2 رشتے میں نے کتنے عظیم رشتے بتائے ان کے, آپ کے حساب سے عظیم رشتے. ایک خلیفہ اول کے صاحبزادے, دوسرے ام المومنین کے بھائی, سگے بھائی. کیا کیا ان کے ساتھ؟ ان کو قتل کرنے کے بعد ان کی لاش کو گدھے کی کھال میں سی دی, اور گدھے کی کھال میں سی کر جلا دی. یہ کیا محمد ابن ابی بکر کے ساتھ. پھر کیا کرے؟ ذکر نہیں کرے ان کا. میں نے کتنا بڑا رشتہ بتایا, کم سے کم اس رشتے کا ہی پاس رکھیے, اس رشتے کا خیال کرتے ہوئے ان کا ذکر کیا کیجیے. جب ام المومنین کے بھائی کو ایسے مارا, خلیفہ اول کے صاحبزادے کو ایسے مارا, اس بری طرح سے مارا, لیکن نہیں, کیا کیا جائے اس بغض علی کا, کیا کیا جائے اس علی کی دشمنی کا. علی کی دشمنی میں آپ کہاں تک پہنچ گئے, بغض علی میں آپ کہاں تک پہنچ گئے, کیا آپ کو ان شخصیتوں کا بھی ذکر گوارا نہیں, جن کے رشتے کہاں کہاں جا کر جڑ رہے ہیں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. اب کیونکہ آپ آگے ہمارے امام قدرت تو گزارش کریں گے کہ تھوڑا تھوڑا سا آگے تشریف لے آئیے, مجھے بات کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے جب آپ سپٹ کے بیٹھے. تھوڑا تھوڑا سا آگے ایک سلوار بھیجنے میں آگے بڑھائیے محمد آل محمد. یعنی آپ ستم ظریف ہی تو دیکھیے نا, کیا آپ ایک شخصیت, اتنی عظیم شخصیت کا ذکر اس لیے نہیں کر رہے کہ علی کی محبت میں مارا گیا, چاہے ان کا رشتہ کہیں بھی جڑتا ہو جائے, لیکن کیونکہ علی کی محبت میں مارا گیا لہذا اس کا ذکر نہیں کیا جائے گا. پھر شور آپ اتنا بچاتے ہیں اصحاب سے محبت کا, شور آپ اتنا مچاتے ہیں امہات المومنین سے محبت کا, شور آپ اتنا مچاتے ہیں خلفائے راشدین سے محبت کا, اور یہ حشر کیا جا رہا ہے اور آپ کو گوارے نہیں. اور آپ کہتے ہیں کہ ان کے قاتل کو برا بھی نہ کہو, بھائی عجیب منطق ہے آپ کی, عجیب منطق ہے آپ کی. میں اپنے برادران سے سوال کرتا ہوں, برادران اہل سنت کے سامنے مقدمہ رکھتا ہوں کہ آپ خود فیصلہ کیجئے کیا کیا جائے. جس نے ان کو قتل کیا اس کو کیا کہا جائے؟ جس نے ام المومنین کے سگے بھائی کو مارا ہو, جس نے خلیفہ اول کے صاحبزادے کو مارا ہو جبکہ وہ حالت ایمان پر ہو, اور بقول آپ کے خلیفہ راشد کے ساتھ ہو, ہے نا بھائی؟ خلیفہ راشد تو آپ مانتے ہیں علی کو, تو بقول آپ کے وہ خلیفہ راشد کے ساتھ ہے تو حق کے ساتھ ہوا کہ نہیں ہوا؟ بقول آپ کے, ہمارے حساب سے چھوڑ دیجئے, ہم تو آپ کے حساب سے بات کر رہے ہیں. خلیفہ راشد کا یہ, میں اس لیے آپ کے سامنے ساری گفتگو کرتا ہوں کہ بھائی اسکول بازار یونیورسٹی سب جگہ آپ کو یہ باتیں کام آئیں گی, سمجھ گئے؟ زمانہ ایسا آ گیا ہے کہ دلیلیں آپ کے ہاتھ میں ہونی چاہیے, جواب آپ کے ہاتھ میں ہونے چاہیے, جواب نہیں سوال ہونے چاہیے. تو اس کا سوال لائیے اپنے علماء سے, اس سوال کا جواب لائیے اپنے علماء سے, جائیے کون ہے محمد ابن ابی بکر, کیونکہ ان کو تو اکثر کو پتہ ہی نہیں محمد ابن ابی بکر ہے کون. میں بتا رہا ہوں آپ, میں ان کو بتا رہا ہوں, علماء ان کے جانتے ہیں لیکن ذکر نہیں کرتے. کیوں ذکر کریں گے تو سب بتانا پڑے گا کہ محمد ابن ابی بکر کے ساتھ ہوا کیا, ماننا پڑے گا. بھائی علی کے ساتھ تھے تو خلیفہ راشد کے ساتھ تھے, خلیفہ راشد کے ساتھ تھے تو حق تھے, اور جو خلیفہ راشد کے خلاف قیام کرے اب وہ کہتے ہوئے پال اوپر برو کہتے کہ بال اوپر جلنے لگتے, برو بال جلنے لگتے, عجیب ہے. آدھا 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 ادھر کا آدھا کیا مطلب ہے؟ سیدھی سیدھی بات بتائیے لوگوں کو, ڈرتے کیوں ہیں بتاتے ہوئے لوگوں کو؟ ڈرتے کہ 1400 سال میں جو عمارت قائم کی ہے وہ دھڑام سے گر جائے گی, گر جائے گی نا دھڑام سے, ساری عمارت گر جائے گی. آئیے سمجھ میں آ گئے کہ کتنی اہم شخصیت ہے آپ کے لیے خاص طور پہ یہ جناب محمد ابن ابی بکر کی, کہ اگر آپ ان کو ذہن میں رکھیں تو دیکھیں کتنے سوالات پیدا ہو جاتے ہیں. پیدا ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ ہم کسی کی برائی نہیں کر رہے بھائی, ہم تو فیصلہ آپ کے اوپر چھوڑا, آپ خود فیصلہ کر لیجئے بھائی, جو ان کا قاتل ہوگا اس کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے. جس نے بھی کیا قتل, مجھے اس سے غرض نہیں کس نے کیا, جس نے بھی کیا آپ بتائیے, آپ بتائیے, یا کوئی تاویل لے کر آئیے, یا گھما پھرا کے, مطلب جو آپ کی عادت ہے گھما پھرا کے, یوں کر کے ایسے کر کے ٹیڑھا کر کے یوں کر کے ناک پکڑیے, یا وہ کیجیے کچھ تو کیجیے, بتائیے تو صحیح لوگوں کو, کوئی تعریف تو دیجیے اس کام کی. دوسری شخصیت حضرت ابو ایوب انصاری سلام اللہ علیہ, سلوات میری محمد علی محمد پر. اچھا ان کے بارے میں آپ کو ایک بات بتائیں, ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ ایسا رسپانس ملے گا. جب ہم نے جناب ابو ایوب انصاری, خالد ان کا اصل نام ہے, تو جناب ابو ایوب انصاری کے بارے میں جب پڑھا پورا وہ دنیا میں چلا گیا, تو یقین جانیے کہ پڑوسی ملک سمیت ساری دنیا سے انصاریوں کے میرے پاس اتنے پیغامات آئے, اتنے پیغامات آئے کہ آج تک ہمارے جد کے بارے میں کسی نے نہیں بتایا تھا سوائے آپ کے. اب بتائیے, اب بتائیے, آپ نہیں بتاتے میں بتا رہا ہوں لوگوں کو. وہ اتنے خوش تھے اور کہ یہ میسج میں لکھتے تھے کہ ہمیں فخر ہے کہ ہم اس ابو ایوب انصاری کے شجرے سے جو اہل بیت کا چاہنے والا تھا. یہ میرے پاس ریکارڈ محفوظ ہے, میرے پاس ریکارڈ ہے, ریکارڈ میں میرے پاس یہ چیز, ان کے میسیجز, ان کے پیغامات. اس لیے میں ایسی شخصیتوں کو لا رہا ہوں کہ آپ کے پاس کرنے کے لیے سوال ہونا چاہیے, جواب نہ دے, سوال کرے کہ بھائی آپ دیجیے جواب. تو ابو ایوب انصاری کون, بس ان کا ذکر کتنا کیا جائے گا, میزبان رسول, کہانی ختم. میزبان اتنے پیغامات ہے کہ آج تک ہمارے جد کے بارے میں کسی نے نہیں بتایا تھا سوائے آپ کے. اب بتائیے, اب بتائیے, آپ نہیں بتاتے میں بتا رہا ہوں لوگوں کو. وہ اتنے خوش تھے اور کہ یہ میسج میں لکھتے تھے کہ ہمیں فخر ہے کہ ہم اس ابو ایوب انصاری کے شجرے سے جو اہل بیت کا چاہنے والا تھا. یہ میرے پاس ریکارڈ محفوظ ہے, میرے پاس ریکارڈ ہے, ریکارڈ میں میرے پاس یہ چیز, ان کے میسیجز, ان کے پیغامات. اس لیے میں ایسی شخصیتوں کو لا رہا ہوں کہ آپ کے پاس کرنے کے لیے سوال ہونا چاہیے, جواب. 51 سال کہاں تھے ابو ایوب انصاری, یہی تو ہے تاریخ کھنگالنے والی چیز. تو بھائی 51 سال تو نکالو نا ان کی زندگی کے. آپ نے شروع کیا جناب ابو ایوب انصاری میزبان رسول تھے, ناکام کے گھر کے آگے کے ٹھہرا, جب تک مسجد نبوی اور اطراف کے گھر بند نہیں گئے آپ اتنے عرصے تک ان کے مہمان رہے. 52 ہجری میں رومیوں کے خلاف جہاد کرنے گئے تھے روم, یعنی وہ لوگوں کو, وہ اتنے خوش تھا سارا مغرب پہلا تھا, تو قسطنطنیہ کے مقام پہ مریض ہوئے ابو ایوب انصاری کے شجرے سے جو اہل بیت. ہجری یکم سے لے کے 51 تک کیا کرتے رہے, کہاں کے تاریخ میں, تاریخ میں ہیں, آپ نہیں بتاتے, تاریخ میں ہیں لیکن آپ نہیں بتاتے. ہم بتاتے ہیں لوگوں کو اور ہم ابو ایوب انصاری, یہی تو ہے تاریخ کھنگالنے والی چیز. تو بھائی 51 سال تو نکالو نا ان کی زندگی کے. آپ نے شروع کیا کہاں سے بیٹھ گیا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا, مانے رسول تھے ناکام کے گھر کے آگے کے ٹھہرا, جب تک مسجد نبوی اور اطراف کے گھر بند نہیں گئے آپ اتنے عرصے تک ان کے مہمان رہے. 52 ہجری میں رومیوں کے خلاف جہاد کرنے گئے تھے روم, یعنی وہ لوگوں کو, وہ اتنے خوش تھا رہا مغرب پہلا تھا, تو قسطنطنیہ کے مقام پہ مریض ہوئے ابو ایوب انصاری کے شجرے سے جو اہل بیت. ہجری یکم سے لے کے 51 تک کیا کرتے رہے, کہاں کے تاریخ میں, تاریخ میں ہیں, آپ نہیں بتاتے, تاریخ میں ہیں لیکن آپ نہیں بتاتے. ہم بتاتے ہیں لوگوں کو اور ہم ابو ایوب انصاری, یہی تو ہے تاریخ کھنگالنے والی چیز. تو بھائی 51 سال تو نکالو نا ان کی زندگی کے. آپ نے شروع کیا کہاں سے بیٹھ گیا کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا, مانے رسول تھے ناکام کے گھر کے آگے کے ٹھہرا, جب تک مسجد نبوی اور اطراف کے گھر بند نہیں گئے آپ اتنے عرصے تک ان کے مہمان رہے. 52 ہجری میں رومیوں کے خلاف جہاد کرنے گئے تھے روم, یعنی وہ لوگوں کو, وہ اتنے خوش تھا سارا مغرب پہلا تھا, تو قسطنطنیہ کے مقام پہ مریض ہوئے جو بیعت ہوئی تھی بیعتِ رسول جو اہل بیت. ہجری یکم سے لے کے 51 تک کیا کرتے رہے, شامل تھے, جوان تھے, بالکل جوان, تین ایجر تھے 19-20 سال کے, تاریخ میں ہیں لیکن آپ نہیں بتاتے. ہم بتاتے ہیں لوگوں کو اور ہم وہ سے انہیں 70 لوگوں نے دعوت دی تھی مدینے آنے, اہل پیمان کیا تھا اپنے بال بچوں سے گزر جائیں گے, اپنی اولاد سے گزر جائیں گے لیکن آپ کا دفاع کریں, ہے نا. یہ پورا واقعہ پڑھتا رہتا ہوں میں, لیکن میں نے آپ کو اشارہ کر دیا کہ ابو ایوب انصاری وہاں کے مسلمان, ابو ایوب انصاری نے مکے جا کے اسلام قبول کیا, جوشیلے تھے, انقلابی تھے, مصعب ابن عمیر کے ساتھ واپس آئے. مصعب ابن عمیر کون ہے ان کا شجرہ بتا دیں گے آپ کو بعد انشاءاللہ. صحابی رسول بھی ہیں اور خاندان بھی ایک ہے, اسی خاندان کے, حضور کے خاندان. اس جوان کو اللہ کے رسول نے بھیجا تھا مدینے میں تبلیغ کے لیے, کیونکہ لوگوں نے کہا بھی تھا یہ جوان ان کو بھیجے کہ نہیں, مجھے معلوم ہے کہ جوان تو ہے لیکن اس میں صلاحیت بہت ہے. تو پوچھا تھا کیا کروں, کہا جو میں نے تمہیں بتا دیا اس حد تک چلنا, اور جس جو معاملہ سمجھ میں نہ آئے تو جو اصول میں نے بتائے ہیں ان اصولوں پر اجتہاد کرنا. کیا کرنا؟ اجتہاد کی اصطلاح میں استعمال کرنا, کہ ان اصولوں کو استعمال کر کے اپنی عقل سے فیصلہ کرنا. یہ ان اصولوں کو استعمال کر کے عقل سے فیصلہ کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ اجتہاد. اصولوں کو استعمال کر کے خالی عقل نہیں, نہ خالی اصول, دونوں چیزوں کو, اور پھر بھی سمجھ میں نہ آئے تو میری طرف رجوع کرنا, میرے پاس پیغام بھیجنا, انتظار کرانا لوگوں کو میں مسئلہ بتاؤں گا. یعنی حضور جانتے تھے کہ میں نے اتنی تعلیم دے دی ہے مصعب کو کہ جا کے مدینہ سنبھال لیں گے. یعنی یہ اس وقت تو یثرب تھا نا, یثرب کو سنبھال لیں گے یہ مصعب. تو مصعب ابن عمیر انہی کے ساتھ آئے گئے واپس. جب یہ پہنچ گئے, حضور کے آنے کا پروگرام ہو گیا اور آ کے مسجد قبا کے مقام پہ ٹھہر گئے, داخل نہیں ہوئے. بڑا مسئلہ تھا نا, مدینے کے باہر تھی نا یہ قبا کی بستی, تو باہر تھی مسجد, تو بعد میں بنی, قبا کی بستی باہر تھی. اگر داخل ہو جاتے تو بڑا مسئلہ ہو جاتا, بڑے بڑے کریڈٹ لے جاتے لوگ, ہے نا, کریڈٹ لے جاتے نہیں لے جاتے. لہٰذا حضور رک گئے, اصرار پہ اصرار کے چلیے گا نہیں مدینے میں تو داخل, یثرب میں تو داخل نہیں ہوں گا. کیوں؟ جب تک علی نہیں آ جائے. جب تک علی نہیں, تو تاریخیں کہ گئے تین دن یا پانچ دن رکے رہے, انتظار کرتے رہے. کب تک؟ جب تک کہ علی تمام بنی ہاشم کی خواتین کو اپنے ساتھ لے کر وہاں. جب علی پہنچ گئے تو اب یہ روانگی, مدینے والے ہر روز آ رہے تھے ظاہر کہ بھائی نا سب کو معلوم تھا حضور آگے ملاقات نہیں ہو رہی ہے, میریا ٹھہریے. حضور نے کوئی فیصلہ نہیں کیا, ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا, یعنی ابھی کوئی فیصلہ آپ نہیں کریں. ناقے میں سوار ہوئے, شہر میں داخل ہو رہے, استقبال ہو رہا ہے جناب, لوگ کھڑے ہوئے ہیں, ایک جشن ہو رہا ہے. یوں کہیے کہ جشن میلاد النبی ہو رہا ہے, میلاد ہو رہا ہے بھائی, 12 ربیع الاول کی تاریخ کی اتفاق سے جس دن داخل ہوئے, اور جناب جشن ہو رہا ہے. اور وہ طلال بدر علینا کا پورا قصیدہ تاریخ میں موجود ہے جو مدینے والے پڑھ رہے ہیں, قصیدہ کہ دیکھو, دیکھنے والوں دیکھو, بینائی رکھنے والوں دیکھو, آنکھیں رکھنے والوں دیکھو, ہم پہ چودھویں کا چاند طلوع ہوا ہے. یہ پورا قصیدہ تاریخ میں موجود ہے, مدینے والوں نے پڑھا. تو اگر یہ سب پڑھنا پڑھانا معاذ اللہ بدعت اور حرام ہوتا تو اللہ کا رسول پہلے موقع پہ ٹوک دیتا ہے, خبردار یہ سب نہیں ہوگا, اسلام میں ایسا کچھ نہیں ہے. لیکن نہیں روکا نا اللہ کے رسول نے, کیوں؟ کوئی مصلحت ہے؟ اللہ کے رسول کو کہا کی مصلحت؟ مکے سے پورے لڑکے آ رہے, یا تو پھر ماننے والے, وہاں تو سارے مخالف تھے, ان کے سامنے فرماتے تھے ایک ہاتھ پہ سورج رکھ دو, ایک ہاتھ پہ چاند رکھ دو, اپنی دعوت سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. وہ مسئلہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول کے اسی وقت کہہ دیتے ہیں, اور پھر اپنے لوگ جو استعمال فوراً مان جاتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا حکم, خبردار قصیدہ وغیرہ نہ پڑھنا. ہاں, لیکن قصیدہ دائرے میں, حدود میں, سمجھ میں آ گئی بات؟ ہاں, دائرے کے باہر نہیں, لمیٹیشن سے, ہر چیز کی لمٹس, اس سے باہر نہیں نکل, اس سے باہر نہیں نکل. بس میرا اشارہ اتنا سمجھے بات اداروں کے لیے کافی. قصیدے کو منع تھوڑی کی, نعت کو منع تھوڑی کی, منقبت کو منع تھوڑی کیا. اللہ کے بندو, ان کی حدیں نہیں ہیں, تمہاری اور میری حدیں ہیں. لوگ یوں گھما دیتے نا بات کو, کون کی کوئی کون حد جانتا, میں کب کہہ رہا ہوں ان کی کوئی حد ہے, لیکن ہماری حد تو بتا دی گئی نا کہ اپنی حد سے باہر ہے نا. ہمیں اپنی حد دیکھنی چاہیے, ہمیں اپنی اوقات دیکھنی ہے, سمجھ گئے آپ؟ ہماری حدود بنا دی گئی, ان باؤنڈری سے باہر خبر, باؤنڈری سے باہر نکلو گے مشکل ہو جائے گی. سلام بھیجیے محمد آل محمد پر. چلیے پہنچائیں آپ کو. اب جب یہ سواری روانہ ہوئی تو اب سب پریشان حیران, بڑے بڑے سردار وہاں کے اپنے اپنے گھر میں انتظام کیا ہوا ہے, سجائے گئے کمرے کے, حضور میری آ جائے, حضور میری آ جائے. حضور اب کس کا دل توڑے, کس کا رکھے؟ اچھا غریب آدمی تو توقع بھی نہیں کر رہا, اس لیے کہہ بھی نہیں رہا کہ بھائی کہاں میں, غریب سا آدمی میرے پاس. دنیا میں یہ تھا مولوی صاحب میرے پاس کہاں ٹھہریں گے بھائی, مولوی صاحب ڈھونڈیں گے کسی بڑے آدمی کو, اس کے گھر پہ جا کے ٹھہریں گے. جہاں لائٹ بھی نہیں جاتی ہو, جہاں سارے بندوبست ہو, ہے نا, سیدھی سی بات ہے, اس میں کوئی میں لگی لپٹی تھوڑی رکھ رہا ہوں, سیدھی سیدھی سی بات تو یہ نا, تو بےچارا غریب آدمی تو پھر کہاں کہاں ہو. حبیب الہی, غریب آدمی تو ضرورت ہی نہیں, کہنے کی بھی ضرورت نہیں کر سکتا, یا تو وہ تو خاموش ہے, لیکن یہ اللہ کا رسول ہے. پہلے مرحلے میں بتا رہا ہے کہ نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا کہ کسی کی دل آزاری ہو جائے. کسی کے ذہن میں تو پھر سوال پیدا ہو جاتا نا, دیکھا ہے تو اللہ کے رسول, ہم نے مان لیا, ایمان بھی لیا, لیکن گئے وہی سرداروں کے پاس, معاذ اللہ, معاذ اللہ, بڑے لوگوں کے پاس گئے, ہے نا, یہ اللہ کا رسول. پہلے مرحلے میں کہا کہ اچھا بھائی ایسا ہے کہ جہاں میرا ناکا جائے گا, اپنی مرضی سے ٹھہرے گا, میں وہیں ٹھہروں گا. اب پورے یثرب کو معلوم ہو گیا کہ جہاں ناکا ٹھہرے گا وہیں پر اللہ کے رسول کا قیام ہوگا. زیادہ اللہ کے رسول کی خواہش تو نہیں رہی نا, اب سارے کے سارے پیچھے پڑ گئے, کس کے ناکے کے, ناکے کی خدمت کر رہے, میرے گھر کے آگے رک جائے, میرے گھر کے آگے رک جائے نا. اب جو ہوتا ہے منظر, اور لو ٹھنڈ بھی آ رہا ہے, پھر جناب جو بھی کھانے پینے کا سامان آ رہا ہے سب اس کے آگے پیچھے آگے پیچھے, اللہ کے رسول مسکرا رہے ہیں, کیونکہ اب سب کی توجہات کہاں ہو گئی, ناکے کی طرف ہو گئی نا. اب کہیے بدعت, اب کہیے بدعت, اب کہیے شرک. تو ناکے کی خدمت کر رہے ہیں, اس کے قدموں کو دیکھ رہے ہیں کہ کتنے مبارک ہیں, یہ قدم جہاں رکے گا وہیں پہ. تو یہ ہے نا, اس کے قدموں کی اہمیت, کس کے, ناکے کے قدموں کی اہمیت. یہاں کوئی نہیں کہتا شرک, یہاں کوئی نہیں کہتا بدعت. اور جو قدم خود رسول کے شانوں پر آ جائیں, جن قدموں کے لیے اللہ کا رسول ناکا بن جائے, ماں ہٹی شرک بدعت, شرک بدعت نظر آتی ہے. بھائی لوگوں کو اللہ اس کو ہدایت دے, سلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. چلیے, آخر کو ناکا رک گیا, جس کے نصیب میں تھا وہی رک گیا. جناب ابو ایوب انصاری کے گھر کے, اللہ کے رسول کا یہی قیام ہوتا, چھوٹا گھر ہو یا بڑا گھر ہو, بس یہ مشیت کا فیصلہ ہے. اب یہ فیصلہ کس کا تھا, جانتے تھے اللہ کے رسول, لیکن چاہتے تھے کہ فیصلہ ایسا ہو کہ ہر ایک کی تسلی ہو جائے کہ یہ فیصلہ مشیت کا ہے, کسی شخص کا نہیں. جب مشیت کے فیصلے پہ عمل ہوا جناب ابو ایوب انصاری کے, تو ابو ایوب انصاری پہلے دن سے, پہلے دن سے, اچھا ان کو مصعب ابن عمیر کا بھائی بنایا تھا, مواخات عبد مواخات مواسات ہوا تھا, تو اس پہ مصعب ابن عمیر کا بھائی بنایا تھا جناب ابو ایوب انصاری. پہلے دن سے ہی علی کے ساتھ, جناب ابو ایوب انصاری جانتے تھے کہ علی کا مقام رسول کی نگاہوں میں کیا ہے, ہے نا, جانتے تھے نا, وہ اولائے قوم خیر البریا والی حدیث ان کے سامنے, وہ واقعہ ان کے سامنے ہوا کہ یہ علی ہے اور اس کے چاہنے والے یہ ہے خیر البریا. سارے ابن عباس نے, ابن اساکر نے, سب نے نقل کیا نا اس کو, اس روایت کو. درر منصور اٹھا کے دیکھ لیجئے, تفسیر درر منصور اس کی آخری جلد آخری جلد میں سورہ بینہ کی تفسیر میں وہ لکھ رہے ہیں, سب ہم نے تھوڑی لکھا بھائی, سب اس نے لکھا, ایک روایت نہیں لکھی, اس نے پانچ چھ روایتیں لکھی ہیں, حدیثیں لکھی ہیں. تو لکھا ہوا ہے سب کے خیر البریا کہ جب بھی علی آتے تھے تو صحابہ پکار کر کہتے تھے جا خیر البریا, وہ دیکھو خیر البریا آ گیا, جا خیر البریا. تفسیر درر منصور علامہ سیوطی جلال الدین ابو بکر سیوطی, ان کی تفسیر کا حوالہ دے رہا ہوں آپ کو, اور کوئی بھی جا کے چیلنج کر سکتا ہے, جائے دیکھ لیں, نہیں نکل تو میں ذمہ دار ہوں. تو چلیے جناب, آپ کو میں تو خدا پہ, تو موبائل میں آ گئے نا کتاب خانے, یہ مجھے ایک اچھی چیز مل گئی موبائل میں کہ کتاب خانے میں نے بہت سارے اس میں شفٹ کر دیے, ڈھونڈنے نہیں جانا پڑتا, یہی سے کتاب نکال کے دکھا دیتا ہوں, تو وہی رکھوا سلوات کریے محمد آل محمد پر. چلیے, بدر میں, احد میں جتنے غزوات ہیں سب میں ابو ایوب انصاری ہے. جب حضور کے بعد جو واقعات پیش آئے تو وہ چار سے لے کر بارہ افراد جو علی کے ساتھ کھڑے تھے ان میں ایک ہے جناب ابو ایوب انصاری. تاریخ ہے, ہر تاریخ, ہر تاریخ. مولا عارفان کے ساتھ کھڑے تھے کون, ابو ایوب انصاری. ہر دور میں علی کے ساتھ, جب علی کا, مولا کا ظاہری امارت کا دور آیا تو پھر وہ نہیں تھا. تینوں جنگوں میں, جبل, صفین, نہروان, اور نہروان میں تو آپ نے میمنے کا سربراہ بنایا, یعنی وہ شرطت الخمیس میں جو قلب تھا قلب تھے محمد ابن ابی بکر اور میمنے پہ بنائے تھے کسے؟ جناب ابو ایوب انصاری. قلب لشکر میں قبائل کے حساب سے بدلتے بھی رہتے تھے لیکن میمنے پہ جناب ابو ایوب انصاری. لیکن کارنامہ کیا تھا ان کا؟ خطیب تھے نا اچھے خطیب دے تھے. تو نہروان میں جنگ شروع کرنے سے پہلے مولا نے ان کو بھیجا کہ جاؤ آپ رسول کے صحابی ہیں جائیے ان سے بات کیجئے میں حجت تمام کرنا چاہتا ہوں. جناب ابو ایوب انصاری گئے اور سوال کیا خواری سے مجھے پہچانتے ہو؟ ہاں ہاں آپ صحابی رسول ہیں ہم کیوں نہیں پہچانیں گے آپ کو, ہم آپ کی بہت عزت کرتے ہیں, ہم آپ کی بہت تکریم کرتے ہیں, ہم آپ کا بہت اعتراف کرتے ہیں. دنیا نے تعجب سے کہا میرا احترام کرتے ہو میرے مولا سے لڑنے آ گئے تو میرا احترام کرتے ہو اور میرے مولا سے جنگ کرنے آئے. اچھا یہ مولا والی بات بھی آپ کو بتا دیں, یہ بھی بتا دیں آپ غدیر خون کے بعد جو بھی حالات پیش آئے ربہ نامی ایک راوی نقل کرتا ہے, صحابی نہیں ہے تابعین میں سے ہے یہ ربہ, یہ نقل کرتے کہ ہم ایک سفر میں تھے ایک بیابان میں ہمارا خیرنا علی کے ساتھ تھے تو کچھ سوار آئے اور دھوپ اور گرمی کی وجہ سے تحت الحلق انہیں چہروں پہ ڈالی تھی, چہروں میں نقابے بھی تھے. ان میں سے ایک آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر اس نے سلام کیا علی کو یہ کہہ کر یا مولانا السلام علیک یا مولانا, اے ہمارے مولا آپ پر سلام ہو. آپ تو مولانا ہر چلتے پھرتے آدمی کو کہہ دیتے نا, مجھے بھی کہہ دیتے. وہ عربی بڑے حیران ہوتے ہیں یہ مولانا یہ کیسے کہہ رہا ہے اپنا مولانا, لیکن ہم عام اصطلاح جو ہماری تو یہی ہے کہ چھوٹا گریڈ ہے مولانا کا بڑا گریڈ ہے علامہ کا, ہے نا ایسے ہی ہے نا. ہاں ایسے ہی سلوات بھیجیے محمد علی محمد پر. لیکن عرب میں اور عجم میں مولانا کا مطلب کہتے ہیں مولانا کا مطلب بہت بڑا علامہ علامہ کچھ نہیں اس کے آگے, ہمارا مولا ہے بھائی یہ ہمارا مولا ہے مولانا ہمارا مولا. تو بڑا حیران ہوا تو مولا نے سوال کیا کہ تم نے مجھے کیسے مجھے کیوں مولا مولا کہا اپنا؟ کہا میں غدیر خم کے دن موجود تھا جب اللہ کے رسول نے اعلان کیا تھا من کنت مولا ہو فہد علی مولا اللہم والی من والا ہو عادی من آدا ہو ونصر من نصر وغزل من خذلا. پوری حدیث پڑھ دی انہیں, مولا مسکرائے وہ مل ملا کے چلے گئے. تو ربا کہتے میں پیچھے پیچھے گیا کہ دیکھو یہ ہے کون. اس شخص سے میں نے ہاتھ ملا, میں نے کہا آپ اپنا تعارف کرائیں, تو دوسروں نے بتایا کہ یہ ابو ایوب انصاری ہے. کون نہیں ہے؟ حضرت ابو ایوب انصاری. ان کو بھیجا نہروان میں جائیے آپ. حجتیں قائم کرنا شروع کی, دلیلوں کا کوئی دلیل تھی نہیں. کہا کہ ہم علی سے لڑیں گے, اگر آپ علی کے ساتھ ہیں تو آپ سے بھی لڑیں گے. واپس آئے ابو ایوب انصاری, کہا کہ بھئی یہ مسئلہ ہے تو نہیں مان رہے. کہا پھر ایک اور حجت تمام کیا, سفید پرچم دیا ہو تو ابو ایوب انصاری کو. کہا کہ پرچم لے کے جائیے کھڑے ہو جائیے ایک طرف, جو اس پرچم کے نیچے آ جائے گا اعلان کر دیے اس کو امان, ہم کو نہیں مارے گا سوائے اس کے کہ اس نے کوئی قتل کیا ہو کسی بے گناہ کو مارا, اس سے ضرور قصاص ہو. لیکن اگر کوئی ایسا جرم نہیں کیا ہے تو اس کو امان ہے, ان کی جان بچ جائے گی. ذرا ابو ایوب انصاری پھر چلے گئے, سو آدمی تقریباً اس پرچم کے نیچے تائب ہوئے توبہ کی اور سو آدمیوں کے ساتھ لے کر آئے ہوئے سو آ گئے. اور کچھ کے لیے ہے کہ وہ لشکر چھوڑ کے نکل گئے تیسری طرف, ان کا دیا ہم نہیں لڑتے نہ ان سے لڑتے نہ ان کی طرف سے لڑیں گے نہ ان کی طرف سے, وہ چلے گئے نیوٹرن ہو کے چلے گئے, وہ نکل گئے وہاں سے. اب جو بچے 2800 سے لے کر 4000 تک کی تعداد مختلف لکھی تاریخوں نے, ہر ایک نے مختلف تعداد بارہ جو بھی تھی. علی نے پھر اعلان کیا کہ دیکھو اپنے سمجھ سے کوئی پہلے حملہ نہیں کرے, جب تک یہ حملہ نہیں کریں گے ہم حملہ نہیں کریں. ان کا ایک نکلا اس نے حملہ کیا اور تین سپاہی علی کے قتل کیا اور اعلان کرتا ہے کہ تم علی بھی آتے میرے سامنے تھے میں ان کے ساتھ بھی یہی کرتا. تو پھر علی خود گئے کسی کو نہیں بھیجا, ابھی ظاہری ایک وار کیا وہ نیچے گر پڑا مرنے والا تھا, کہہ رہا کہ فور مرتے مرتے کہہ رہا ہے کہ میں کتنا خوش نصیب ہوں جو جنت کے سفر پہ جا رہا ہوں. تو وہاں ان کا وہاں پہ راشد ان کا سردار تھا ہار وارث کا, وہ کہتا ہے واللہ مجھے نہیں معلوم یہ جنت میں جا رہا ہے کہ دوزخ میں جا رہا ہے. تو ان کے ساتھ جو بڑے سنے تھے 100-150 وہ بھی نکل گئے. بدبخت کو خود تو پتا نہیں ہے کہ جنت کی طرف جا رہا ہے, دوزخ ہمیں مروا رہا ہے, وہ بھی نکل گئے 150 اور نکل گئے. پھر اس کے بعد جنگی بار خلاصہ کیونکہ ہمیں نہروان نہیں پڑھنی, ہم پڑھ رہے ہیں جناب ابو ایوب انصاری. جناب ابو ایوب انصاری نے ان کے بہت بڑے سردار کو بھی قتل کیا, جنگ میں حصہ لیا, جنگیں ختم. اس کے بعد علی کے چاہنے والوں کی آپ جانتے نا مصیبت آ گئی, مصیبت. مدینے پر حملہ ہوا, ابو ایوب انصاری لہرے کے والی تھے اس وقت تک. مدینے والوں نے بسر ابن بسر ہے کہیں بسر ہے کہیں بسر ہے, ہمارا جو بھی تلفظ ہے بے بے پیش ہے ہمارا زیادہ تر. بسر ابن ارتاد نے حلہ بولی, یورش بولی, یورش کی, اور وہی ہوا کہ مدینے نے بیعت توڑی. ابو ایوب انصاری کو اکیلا چھوڑا اور جا کے مل گئے ان کے ساتھ. اب یہاں کوئی نہیں کہتا کہ شیعہ تھے, یہاں بھی تو کہیے نا, مدینے والوں نے ساتھ چھوڑا, ان کو کوئی کچھ نہیں کہہ رہا, سارے پیچھے پڑے ہوئے ہمارے. ان لوگوں نے بھی تو یہی کیا, ان لوگوں نے کیا کیا, چھوڑ دیا نا اکیلا, اتنا اکیلا کیا کہ جناب ایوب انصاری کو نکلنا پڑے, مدینے سے نکلنا, اپنے آپ کو پوشیدہ کرے. اور اس نے آنے کے بعد پھر جو حشر کیا, ابو ایوب انصاری کے گھر کو جلا دیا, املاک کو جلا دیا, لوٹ لیا. وہی سنت آج تک چلی آ رہی, لوٹ لو, جلا دو, مار دو, گھیر دو, کچھ نہیں دیکھیں گے. اقلیت ہے بیچاری کیا ہے, جڑا والا میں جو کیا حضر ان کے ساتھ, ان کے گھر جلا دیے, عبادت خانے جلا دیا. نہیں بھائی یہ کون سا جہاد ہے, خدا کا خوف کر لو بھائی. ارے مولوی حضرات آپ خود خوف کر لو, خدا کا کیا جواب دو گے اللہ کی بارگاہ میں. آپ تو جانتے ہو نا کہ یہ غلط ہے, چلو آپ کے لوگ نہیں جانتے, آپ تو جانتے ہو نا کہ یہ غلط ہے, یہ کرنا صحیح نہیں, یہ جائز نہیں, لیکن عادت پڑی ہوئی گھر جلانے کی, لوٹنے کی. تو جناب جناب ابو ایوب انصاری کا گھر بتائیے نا لوگوں کو کہ جلا دیا گیا, لوٹ لیا گیا ان کے گھر کو. اور جابر ابن عبداللہ انصاری بھی نکل گئے, جانتے تھے کہ کیا ہوگا. جابر ابن عبداللہ انصاری کے تو پورے خاندان کو تباہ کر دیا گیا. اتنا 51 ہجری میں جب بالکل ضعیف ہو گئے ابو ایوب انصاری, مارے مارے پھرتے رہے, کبھی ادھر کبھی ادھر, کبھی مدائن کبھی بصرہ, کبھی کہیں کبھی کہیں کبھی کہیں. اب یہ اتنا ضرور ہوا تھا کہ بصر ابن ارتاد سے دور ہو گئے تو کوئی مارتا نہیں تھا کیونکہ ضعیف تھے, اور یہ بھی جانتے تھے کہ صاحب یہ رسول ہے, لیکن پریشان تو تھے. پھر یہ شام آئے, اور شام آنے کے بعد انہوں نے خود کہا, ان کا آپ کیا چاہتے ہیں, میں کیا کروں, کہا مجھے دور بھیج دیں یہاں سے, کہا کہ روم میں جہاد ہو رہا ہے وہاں بھیجوں, کہا مجھے وہاں بھیج دیں, میں جہاد سے چلا جاتا ہوں. تو قسطنطنیہ پہنچے, وہاں مریض ہوئے, مریض ہونے کے بعد وہیں پہ انتقال ہوا. آج وہیں پہ مزار ہے, پوری تفصیل بتایا کرو, ڈنڈی نہ مارا کرو, آدھی آدھی بات نہ کیا کرو کہ جہاد کے دوران ہوا یہ ہوئے. گئے تو دے وہاں اس بڑھاپے میں, اس ضعیفی میں, اس لیے گئے. 80-85 سال کا سن تھا انتقال کے وقت, کم سے کم 80 سال کا سن تھا جناب ابو ایوب انصاری میں, وہاں اس کے انتقال ہوئے. جرم کیا تھا, اب یہ تو آپ بتا رہے ہیں کہ میزبان رسول, تو جو میزبان رسول کا گھر جلائے وہ کیا ہے, جو میزبان رسول پہ تشدد کرے وہ کیا ہے, جو میزبان رسول کے گھر کو لوٹ لے وہ کیا ہے. یہ سمجھ بھی نہیں آتا لوگوں کو, کیوں نہیں بتاتے سیدھی سیدھی بات, کیوں نہیں بتاتے وہ صاف صاف بات, نہیں بتائیں. نہیں, دو شخصیت ہوگی, بس ایک اور ذکر کرتے ہیں آپ کے سامنے آج, اور آج یہ رکھیں گے کیونکہ یہ بیان آپ کا تاریخ بیان ہوتا ہے جو خشک ہوتا ہے سارا, اور اس لیے میں ٹوکتا بھی نہیں سونے والوں کو, حالانکہ ایک دو آج بھی سوئے تھے, ایسی بات نہیں ہے. ہاں میں دیکھ رہا ہوں, لیکن میں نے ٹوکا نہیں, میں نے کہا میں بات ہی ایسی کر رہا ہوں بھائی, اس کو میٹھی نیند آئے تو اور کیا ہو. سلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. جابر ابن عبداللہ انصاری, تفصیل میں نہیں جائیں گے, ان کے بارے میں ہم بہت پڑھتے ہیں, وہ اس پہ بھی ہماری پوری تفصیل سے موجود ہے سوشل میڈیا پہ سارا. جابر مختصر بتانا چاہتا ہوں, جابر ابن عبداللہ انصاری کون, جس کا باپ احد میں شہید, جس کا چچا یا مامو احد میں شہید, جس کا سگا بھائی احد میں شہید, ام نصیبہ کے بیٹے, یاد ہے ام نصیبہ نام, جو اونٹنی کے اوپر لاد کے اپنے بارشوں کے لاشیں لا رہی تھی, ادھر سے امہات المومنین جا رہی تھی, ان سے پوچھا رسول کی خبر کا, رسول خیریت سے, باقی کچھ بھی ہو جائے کوئی پرواہ نہیں ہے. پوچھا نا لاشیں کس کے, نا کس کے بھی لاشیں کوئی پرواہ نہیں ہے, اللہ کا رسول حفاظت سے, اللہ کا رسول خیریت سے. اس کا بیٹا ہے جناب جابر ابن عبداللہ انصاری. میں نے کل بھی عرض کیا تھا ان کے بارے میں کہ ان کا کام یہ تھا کہ روز صبح امید پر باب فاطمہ پہ آ کے بیٹھتے تھے کہ حسن حسین نکلیں گے باہر, میں ان کو گھمانے لے کے جاؤں. یہ ان کی محبت کا عالم, اہل بیت سے محبت کا عالم. یہ جناب جابر ابن عبداللہ ہمیشہ غلام کہتے تھے اپنے آپ کو. کیا کہتے تھے؟ اہل بیت کا میں غلام. باقی واقعات میں آپ کے سامنے پڑھ چکا جو ان کے اعزازات ہیں, حدیث قصہ ہونے تھے. ہر جنگ میں علی کے ساتھ, ہر مقام پر علی کے ساتھ, کسی موقع پر علی کا ساتھ نہیں چھوڑا. اسی بنا پہ میں نے عرض کیا کہ ابو ایوب انصاری کے ساتھ ان کا تو ان کا گھر جلایا گیا تھا, ان کے پورے خاندان کو تباہ کیا, ان کی ساری اولاد زمین جتنے گھر تھے ان کی قوم کے ان سب گھروں کو توڑا گیا, جلایا گیا, لوٹا گیا. کیوں؟ جابر بن عبداللہ انصاری علی کے ساتھ. یہ نہیں سوچے صحابی ہے. اب کہاں ہیں صاحب سے محبت کرنے والے؟ بھائی بتاؤ نا اپنے لوگوں کو کیا وہ صحابی کے ساتھ کس نے کیا, کون غلط, یا ہمت ہے تو کون جابر غلط, یا جس نے اس کے ساتھ کیا وہ غلط. کچھ تو کہو, زبان تو کھولو. خامخواہ میں لوگوں کو مشتعل کرتے ہو, ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے, فلاں کر دیں گے, فلاں کر دیں گے. ہم بھی تو صحابہ کا ذکر کر رہے ہیں, ان صحابہ کا ذکر کیوں نہیں کرتے ہو؟ خامخواہ میں بلیک میل کرتے ہو, لوگوں کو مشتعل کرتے ہو, لوگوں کے جذبات سے کھیلتے ہو. بتاؤ نہیں, میں بھی تو صحابہ کا ذکر کر رہا ہوں, ان صحابہ کا ذکر کیوں نہیں کرتے ہو؟ کرو نا ان صحابہ کا ذکر, بتاؤ نا لوگوں کو ان کے ساتھ کیا ہوا. اور یہ بھی بےچارے انتہائی ضعیفی کے عالم میں 69 ہجری میں واقعہ کربلا, تو میں آپ کو بتاتا ہوں نا, واقعہ کربلا میں جب پہنچے نا, پہلے ظاہر تھے کربلا کے امام محمد باقر علیہ السلام کی زیارت کی تھی نا, اللہ کے رسول نے بشارت دی تھی 7 معصوموں کو, تم ہمارے ساتویں سے ملاقات کرو. جب ضعیفی کے عالم میں ایک تو کربلا میں ملاقات ہوئی, جب مدینے گئے ہیں چوتھے امام کی خدمت میں, تو وہاں 7-8 سال کے اوسط تھے, یعنی گئے ہوں گے 66 ہجری کا واقعہ ہوگا تو 10 سال کے ہوں گے. تو وہاں آپ کی آنکھوں میں ٹھنڈک آئی, کیونکہ 5 امام نے کہا تھا کہ وہ امانت جابر آپ نے مجھے نہیں پہنچائی جو میرے جد نے آپ کو دی تھی. پھر یہ چونکے, مسکرا کے چوتھے امام نے فرمایا تھا کہ یہ میرا بیٹا اور تیرا امام 5واں امام محمد باب. پھر سلام کرتے, تو کہا تھا اللہ کے رسول نے کہ جب میرے ہمارے ساتویں سے ملاقات کرنا تو اسے میرا سلام پہنچا دینا. تو 7 معصومین کا دور اس نے دیکھا. صلوات دیجیے محمد علی محمد. پھر یہ بھی مرض کا شکار ہو گیا, اس وقت جیسے آج کل وبا پھیلتی نا, وائرس پھیلتے ہیں, تو کوئی وائرس پھیلا تھا کوفے میں, وہاں ان کا جناب جابر بن عبداللہ انصاری کا اس مرض میں مبتلا ہو گیا, بہت ہی ضعیف تھے, انتقال ہو گیا. تو بس یہاں رکھیں گے آج نا اتنا, کیونکہ پہلا دن ہے, آپ لوگ گھبرا گھبرا کے ایسا نہ کل بالکل ہی غائب ہو جائیں. تو میں نے بالکل ہلکا ہاتھ رکھا. اب میں نے عرض کر دیا کہ ان شخصیات کا مجھے زیادہ ذکر کرنا ہے جن کا ذکر کب ہماری بھی نہیں ہے نا, ان ہستیوں کو نکال نکال. ابھی میں نے سمجھی کہ مقدمہ بنایا ایک آگے بڑھنے کے لیے کہ کچھ ہستیوں کا ایسا ذکر کر دیا جائے جن کے نام آپ کے سامنے ہیں اور ان ناموں کے ساتھ سوال ہے, ان ناموں کے ساتھ سوال ہے. محمد ابن ابی بکر کے ساتھ سوال ہے, جناب ابو ایوب انصاری کے ساتھ سوال ہے, جناب جابر ابن عبداللہ انصاری کے ساتھ سوال ہے. یہ اس لیے میں نے ذکر کیا کہ یہ سوال آپ کے ذہن میں رہے, تاکہ کوئی پڑھا لکھا جاہل سے بات نہیں کیجیے گا, اس کو کچھ بھی نہیں پتا. پڑھے لکھے سے اگر آپ کی بات ہو تو اس کے سامنے انتہائی ادب سے یہ سوالات رکھ دیجیے گا, ایک ایک کر کے, کہ بھائی چھوڑو ساری باتیں, یہ بتاؤ کہ محمد ابن ابی بکر کون ہے پہلے آپ یہ بتاؤ, ہے کون, جانتے ہو؟ وہ کہے گا نہیں جانتا, تو اس کو بتائیے گا کہ کون ہے, کیوں نہیں تمہارے علماء نے تم کو بتایا اتنا ہم نہ. ابو ایوب انصاری کو جانتے ہو؟ ہاں جانتے, میں اس بارے میں اور کیا جانتے ہو؟ نہیں, تو پھر بتائیے اس کو یہ ہوا, اب بتاؤ کیا کیا جائے, ہے نا, سمجھ میں آ رہی ہے بات. بس ظلم یہ تاریخ پہ اتنا گرد و غبار ڈالا گیا, اتنا گرد, ہمارے اپنے لوگ بھی کنفیوز ہو گئے بہت سارے, انہیں بھی سمجھ میں نہیں آتا. بعض اوقات وہ بھی وہی باتیں کرنا دہرانا شروع کر دیتے, نادانستگی کہہ لیجیے, لاشعوری طور پہ کہہ لیجیے, لاشعوری طور پہ اتار, یہ آپ جاؤ دیکھو تو صحیح, حالات تو دیکھو. جب ایک الزام ہم پہ لگ رہا ہے تو جواب دینا ہم پہ لازم ہے کہ نہیں ہے؟ دیں گے نا جواب, جب ہم جواب دیں گے تو سوال بھی پیدا ہوگا. اچھا پھر جس نے بیعت توڑی ان سب کو کہو نا, جس جس نے جہاں جہاں بیعت توڑی, یہ سارا نزلہ ہم پہ کیوں؟
کوئی پروپگنڈا پروپگنڈا جیسے قرآن میں تحریف 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 شیعہ تحریف کا قائل شیعہ تحریف او بھائی ہم سے زیادہ روایتیں آپ کی ہیں تحریف قرآن کی الزام ہم پہ لاد دیا صحابہ کے ساتھ یہ سلوک کیا کس نے الزام ہم پہ لاد رہے ہو صحابہ کو قتل کیا کس نے الزام ہم پہ لاد رہے ہو جناب حضر ابن علی کا بھی ذکر آئے گا جنہیں کتنی بے دردی سے بنی حضرہ میں حضرہ کی بستی کے پاس قتل کیا گیا ان کے ساتھیوں سمیت ان کے روزے پر بھی آپ لوگ گئے جو بھی جا چکے شام میں بھی جا چکا ہوں ظلم کرنے وہ صحابی نہیں تھے جو کربلا میں حسین کے ساتھ تھے سات آٹھ اصحاب کا تو میں نے یہی ذکر کیا ہے انصار حسین کے دن میں نے اشرف پڑھا وہ صحابی نہیں تھے یزید ابن سبی تھے انصاری صحابی نہیں زہیر بن قیس صحابی نہیں مسلم بن اوسجا صحابی نہیں حبیب ابن مظاہر صحابی نہیں آپ کا عجیب نظام ہے کچھ نہیں مانتے حسین کو صحابی رسول ہی مان لو اتنا مقام تو دے لو جب دو سال کا صحابی مسلم ہے تو حسین نے تو سات سال گزارے چھ سال چھ ساڑھے چھ سال ان کے ساتھ گزارے کتنا منصب تو دو کتنی بڑی ناانصافی ہے پروپیگنڈا 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 کرتے رہو بولتے رہو لیکن اب وہ زمانہ نہیں رہا اب الحمدللہ سوشل میڈیا پہ سب چل رہا ہے ہمارا بھی تو چل رہا ہے نا ہمارے سوالات بھی چل رہے ہیں اور پریشان ہو جاتے ہیں وہ لوگ جب ان کے اپنے لوگوں سے سوال کرتے کہتے ہیں شیعوں کی وجہ سے نہیں جانا شیعوں کے ساتھ نہ اٹھنا بیٹھنا ہم تو اپنے کسی کو نہیں روکتے نہیں جاؤ روکا کبھی کسی عالم نے تو ان کی مسجد میں نہ جاؤ ان کے محفل میں نہ جاؤ ان کی میلاد جہاں جانا جاؤ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا اگر کسی کے نصیب میں گمراہی لکھی ہے تو ہو جائے گا چلا جائے چاہیے بھی نہیں ایسا آدمی لیکن اکثریت قاطع ہمیں معلوم ہے کہ وہ مائیں آغوش میں یہ اتنا سکھا دیتی ہیں علی علی حسین حسین اور یاد رکھیے گا کہ واحد رنگ ہے کالا سیاہ جس پہ کوئی دوسرا رنگ چڑھتا ہی نہیں ہے یاد رکھیے گا اس اصول کو اسی لیے خانہ کعبہ کے غلاف بھی سیاہ ہے تاکہ کوئی دوسرا رنگ نہ چڑھ جائے صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر سیاہ رنگ کسی دوسرے رنگ کو قبول نہیں کرتا بس میں نے آپ کی نعمتوں کا تمام علامت بن گیا سیاہ لباس سوپ کی جب زینب مدینے سے چلی شام سے چلی تو ہماری تھی نا پردے لگے تھے منع کر دیا تب اتارو ان پہ سیاہ پردے لگے علامہ سوگ کے اندر دور سے دیکھنے والا سمجھ جائے یہ قافلہ سوگواروں کا قافلہ ہے قافلہ سوگواروں کا ہے وہ بعد میں پڑھیں گے مسائل لیکن ابھی دوسرے ربط دینا چاہ رہے ہیں یہ سیاہ رنگ اس لیے کیونکہ مضبوط ہے اس پہ کوئی اور رنگ چڑھتا نہیں جیسے جو ایک بار حسین کی محبت کا اثیر ہو جائے اس پہ بھی کوئی اور رنگ چڑھنے والا نہیں اس لیے ہم نہیں گھبراتے اس لیے ہم نہیں ڈرتے اپنے بچوں کو کہیں بھی آنے جانے سے جاؤ میں کلو میں بھائی مسیح ہو گیا جاؤ یعنی اجتماعات کی بات کر رہا ہوں عبادت کی بات نہیں کر رہا جاؤ کوئی بات نہیں سن کے آؤ کیا کہہ رہے ہیں دیکھو سوال لے کر آؤ گے نا ہم جواب دے دیں گے جاؤ میلادوں میں جاؤ جلسوں میں جاؤ کوئی پابندی نہیں آپ خود روک دو آنے سے تو اور بات ہے ہم نے اپنے لوگوں کو نہیں روکا کہ نہیں جاؤ کبھی بھی نہیں روکا کبھی روکا ہے کبھی نہیں روکا ہمارا کوئی عالم نہیں روکتا کیوں اعتماد ہے نا جڑیں مضبوط ہیں اور جڑیں مضبوط کیسے نہ ہو دیکھیے میں آپ کو دو تین منظر بتانا چاہ رہا ہوں ابھی پرسوں یہاں تو کل تھا نا چلو کربلا میں کم ہوا ہے پرسوں سب سے بڑا دستہ جو میری معلومات ہے دستہ یعنی ایک جس کو آپ انجمن کہتے ہیں نا انجمن اور یہاں پہ اسی انجمن کو سنگت کا نام دے دیا جاتا ہے تو یہ انجمن یا سنگت کتنی بڑی ہو سکتی ہزار دو ہزار ماتھی دو ہزار ماتھیوں کا دستہ لگاؤ تو آپ کہیں بھیا ہزاروں آدمی کھڑے ہیں میں نے خود اپنے ان کانوں سے اعلان سنا جب بنی عامر کا دستہ آتا ہے تو پچیس ہزار کتنے اس میں عزادار ہوتے ہیں ایک انجمن پچیس ہزار بنی عامر کا جب آتا ہے قافلہ جب وہ آتا ہے اسی طرح بارہ محرم کو ایک قافلہ آتا ہے
اسی کا بتانے جا رہے ہیں آپ، وہی مصائب پڑھنا چاہتے ہیں. حسین نے جب بلایا تھا نا بنی اسد کے لوگوں کو جمع کیا تھا تو کہا تھا اپنی عورتوں کو بھی لاؤ اپنے بچوں کو بھی لاؤ. جب سب جمع ہو گئے تھے پھر حسین نے چاہتے کہ دیکھو میں تمہیں واپس کر رہا ہوں یہ زمین، تین شرائط کے ساتھ تمہیں ہبا کر رہا ہوں، تین شرط آج تک بولو اس پہ عمل کر رہے ہیں، وہ دیکھ لیجیے عمل کر رہے ہیں. کہ دیکھو پہلی شرط یہ کہ ہم کچھ دن بعد یہاں مار دیے جائیں گے، ہمارے دشمن اپنے کشتوں کو دفنائیں گے، ہمارے لاشیں بے گوروں کا فن چھوڑ کر چلے جائیں گے. تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ ہماری لاشوں کو دفنانا، ہماری لاشوں کو دفنانا. اور اس کے بعد فرماتے ہیں دیکھو یہ زمین ہماری ہے، ہم تمہیں دے رہے ہیں، اس پہ کبھی زراعت نہ کرنا، یعنی کھیتی باڑی نہ کرنا. آج تک کھیتی باڑی نہیں ہوتی کربلا کی خاص زمین، جہاں پھول پودے لگانا وہ الگ بات ہے، کھیتی باڑی ہے. کیوں؟ آپ جانتے ہیں کہ حسین کے زائرین ہر موسم میں جائیں گے نا، حسین جانتے ہیں نا کہ ہر موسم میں آئیں گے، محرم کبھی سردی میں ہوگا، کبھی گرمی میں ہوگا، کبھی خزاں میں ہوگا، کبھی باہر میں ہوگا. لہذا لوگ کیا کہتے ہیں کہ حسین کے زائرین آتے کھیتیاں اجاڑ کے چلے جاتے ہیں. کہتے ہیں میری زمین، اس پہ کھیتی باڑی نہیں ہوگی. تیسری شرط دیکھو، کچھ مدت بعد ہمارے زائرین آئیں گے، زائرین آنا شروع، انہیں ہماری قبروں کے نشان بتانا، تین روز تک مہمان رکھنا، تین روز تک مہمان تھا. دیکھ رہے نا مہمانداری کیسی کرتے ہیں آپ، کیونکہ ایک کاروان کو نجف سے کربلا پہنچنے میں 3 سے 4 دن اور 5 دن لگتے ہیں نا، آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں، کم سے کم 3 دن لگتے ہیں. تو 3 دن مہمانی کرتے ہیں نا، یہ حسین کی وصیت ہے، اس پر وہ عمل کرتے ہیں رو رو کے، رو رو کہ ہم حسین کی وصیت پہ عمل کرتے ہیں. وہ ایسے ایسے منظر دیکھنے کو دنیا میں کہیں مل ہی نہیں سکتے جیسے وہاں ملے. معذور بچی کی میں کلپ دیکھتا رہا اور میں روتا رہا، چھوٹی سی بچی جو اپنی ماں سے ضد کر رہی ہے، مجھے حسین کے ظاہری کی خدمت کر رہی ہے. اس بیچاری ماں نے 2000 دینار کیا ہوتے ہیں جانتے ہیں کیا ہوتے ہیں؟ 200-250 روپئے. کیا میری بچی یہ ہے کل جمع پوجی لے جا. وہ 2000 دینار کچھ بھی نہیں، وہ جس کو کہتے نا ٹیشو پیپر ٹیگ، وہ خرید کے راستے میں کھڑی، کسی نے پانی کی ایک بوتل بڑی سی لا کے، معذور بیساکھیوں میں کھڑی، خوش ہو رہی، خوش ہو رہی، میں حسین کے مہمانوں کی خدمت کر رہی. حسین نے پھر تاکید کی، پہلی وجہ دیکھو ہماری لاشیں ضرور دفنانا، بنی اسد کے لوگوں نے وعدہ کیا ضرور دفنائے، تسلی نہیں ہوئی حسین، خواتین کو بلائے، اپنی خواتین کو بلاؤ، خواتین جمع ہو گئی کہ دیکھو اگر تمہارے مرد ڈر جائیں تم پر لازم ہے ہماری لاشیں دفنانا. خواتین سے وعدہ لیا، پھر بھی تسلی نہیں ہوئی حسین کی، کہ اپنے بچوں کو بلاؤ. چھوٹے چھوٹے بچے حسین کے گرد جمع ہو گئے، حسین وہیں بیٹھ گئے، وہیں بیٹھ گئے چاروں طرف بچے. اب میں چشمے تصور سے دیکھ سکتا ہوں کہ حسین کوئی بچہ اس زانو پہ، کوئی بچہ اس زانو پہ کسی کو پیار کرتے ہوئے، ظاہر ہے معصوم ہے، امام ہے. اس کے بعد بچوں سے کہا دیکھو بچو اگر تمہارے بڑے ڈر جائے نا تو تم تو بچے ہو نا، چھوٹے چھوٹے کھیلتے کھیلتے آنا، اپنے ننے ننے ہاتھوں سے ایک ایک مٹھی خاک اٹھانا، ہمارے لاشوں پر، ہماری لاشوں پر. سمجھ میں آئے؟ یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو خدمت کر رہے ہیں کیا ہے، بچوں کو بھی وصیت، یہ بچوں کو بھی وصیت. بس عزاداران حسین، عاشور کا دن گزرتا ہے، 11 محرم گزرتی ہے، 12 محرم کو بنی اسد کا قافلہ داخل ہوتا ہے کربلا، عصر کا، ظہر کے بعد، ظہر عصر کے درمیان داخل ہوتا ہے. اب تو آپ ہر چیز سوشل میڈیا پہ دیکھ سکتے ہیں. تو بنی اسد کا قبیلہ آتا ہے اور عجیب عالم میں آتا ہے، سر سے کفن باندھے ہوئے ہوتے ہیں، ہاتھوں میں کدال اور بیلچے ہوتے ہیں، آگے آگے مرد، پیچھے عورتیں، سب سے پیچھے بچے. اس فارمیٹ میں یہ قافلہ چل رہا ہوں، بتاتا ہوں ابھی آپ کو آخر دیکھو. لیکن اب آئیے کربلا، 12 محرم کو جب میدان خالی ہو گیا، اتنی دہشت تھی بنی اسد کے لوگ نکلتے نہیں تھے گھروں سے، خواتین جمع ہوئی کہ چلا گیا، پسر سعد کا لشکر، ہم نے وعدہ کیا تھا، ہمارے مردوں نے وعدہ کیا تھا حسین کا لاشا سپنائیں گے، دیکھو پرندے رسول کا لاشا بے گورو کا سپنا، مردوں سے کہا چلو لاشا تھا، مردوں نے کہا بیٹھ جاؤ گھروں میں، ابھی دیکھا نہیں کیا ہوا، کیا چاہتی ہو بیوہ بنا دی جاؤ، تمہارے بچے یتیم کر دیے جائیں، بیٹھ جاؤ گھروں، سمجھ گئی عورتیں کہ ڈر گئے مرد، ڈر گئے نہیں نکلے گے، نہیں نکلے گے گھروں سے، خود جمع ہوئی، ہم نے بھی وعدہ کیا تھا، بچوں نے بھی وعدہ کیا تھا، بچوں کو جمع کیا، ہمارا ساتھ دو، چلو فرزند زہرا کا لاشا قبول ہے، چادریں سر پہ ڈالی بیویوں نے، کدال بیلچے لیے، بچوں کو ساتھ لیا، دوڑی مقتل کی طرف، بس اب مردوں نے دیکھا کہ یہ تو غیرت کا معاملہ آ گیا، اگر ہماری زندگی میں ہمارے سامنے ہماری عورتوں نے لاشیں دفنا دیے تو قیامت تک کی رسوائی ہے، اور وہ موت سے بڑی رسوائی ہے، لہذا اب کیا ہوا، سب کی غیرتیں جاگی، سب دوڑے گھروں سے باہر، ہتھیار سجا کے اپنی اپنی خاتون کا ہاتھ پکڑا اور گھر میں لے کر آئے کہ ہماری غیرت کو گوارا نہیں کہ ہمارے سامنے ہماری عورتیں میدان میں جا کر اور لاشیں دفنائے، یہی تو میں کہتا ہوں کیا کرے سید سجاد، کیا کرے سید سجاد، ان کو گوارا نہ ہوا ان کی عورتیں آئیں میدان میں لاشیں دفنانے، ارے سید سجاد کے سامنے خیمے جلے، سید سجاد کے سامنے خیمے لوٹے، سید سجاد کے سامنے سروں سے چادریں چھینی گئیں، سید سجاد کے سامنے بابا کا گیہوں بے گور و کفن لاشا پڑا ہے، بس دفنا دیا حسین کا لاشا، اب جب 12 محرم کو آتے ہیں تو اسی طرح نعرے لگاتے ہوئے آتے ہیں، عین الحسین اے بابنا الحسین، اے حسین کہاں ہے، اے حسین کے بیٹوں کہاں ہو، دیکھو ہم اپنا وعدہ پورا کرنے آئے ہیں، حسین ہم تیرے لاشے کو دفنانے کے لیے آئے، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسیعلم الذین ظلموا ایام منقلب ينقلبون.